الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 26 پارہ سورہ احقاف حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ ایسی ذات جو غالب بھی ہے، حکمت والی بھی ہے. سارا کائنات کا یہ نظام اللہ نے، زمین و آسمان کا یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، ایک وقت مقرر تک ہے، پھر اللہ سب کچھ سمیٹ لیں گے. ہے کوئی اللہ کے سوا اور بھی؟ جو مجھے دکھاؤ تو صحیح، جس نے کچھ پیدا کیا ہو. ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے. کتنی بڑی گمراہی ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا. قیامت تک وہ ان کی فریاد کا جواب نہیں دے سکتے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے پیغمبر فرما رہے، اگر میں اسے خود بنا تھا تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا تھا؟ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یہ رسولوں کا ایک مبارک سلسلہ ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں. اس کا تذکرہ فرمایا، پھر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اللہ اور رب کو پر ایمان لا کر پھر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. انعام یہ ہے، خوف کوئی نہیں ہونا، غم کوئی نہیں ہونا، جنت کے بالا خانے ان کے لیے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے. والدہ ہے، کتنا بوجھ اٹھاتی ہے اور کس درد کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کا جننا اور پھر دودھ کا پلانا، اس کا تذکرہ فرمایا. فرما بردار بیٹا اللہ سے تین دعائیں کرتا ہے، اللہ جو آپ نے مجھ پر، میرے والدین پر انعامات فرمائے ہیں، مجھے ان نعمتوں پہ شکر گزار بنا دے، اور میں تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے. یہ فرما بردار بیٹا اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے. یہ فرما بردار بیٹی کی تصویر ان آیات میں موجود ہے، کہ اللہ سے یہ کہتا ہے، اے اللہ میرے والدین پر اور مجھ پر جو تیری انعامات کی بارش ہے، ہمیں شکر گزار بنا دے، اور تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. ایسے جذبات اب نہیں ملتے، اب ایسے جذبات، ایسے خیالات نئی نسل میں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. ان کی دعاؤں میں اس قسم کا تذکرہ ہی مٹ گئے، ان کی دعاؤں میں ان قسم کے تذکرے بھی مٹ گئے، کہ کچھ اللہ سے یوں بھی مانگ لیا جائے، مولا نعمتوں کی بارش میں زندگی گزر رہی ہے، اپنا شکر گزار بھی بنا دے. اللہ تیری نعمتوں کی حد ہو گئی ہے، اب ان نعمتوں میں اپنی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی بھی نصیب فرما دے. اے اللہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے. اس کے بالمقابل نافرمان بیٹا ابا اسے تلقین کرتا ہے اللہ کی بندگی کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کا. کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، ابا کتنے دور کی بات آپ کو سوجی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوگا؟ ابا کے اس بات کا مذاق اور نافرمان بیٹے کا تذکرہ. پھر اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، انتہا درجے کے گرمی کی فضا اور گرمی کا ماحول، قوم بارش اور ٹھنڈک کا انتظار کر رہی، اتنے میں بادل آتے ہیں. قوم سمجھتی ہے کوئی بارش اترنے والی ہے، ساری قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہوتی ہے، اللہ اس کے اندر سے آگ پھینکتا ہے، آگ پھینکتا ہے، تباہ و نیست و نابود کر دیتا ہے. قصور کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی نہیں تھی، اللہ کی بندگی کوئی نہیں تھی. اللہ نے زمین ان گندگی سے، ان کی گندگی سے صاف کر دی. اللہ کا نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز ایک وادی میں سفر میں ہے، ایک وادی میں جا کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں جنات آ کر قرآن سنتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے انہیں قرآن، قرآن سن کر سمجھ گئے یہ تو آسمانی کلام لگتا ہے، آسمانی کلام لگتا ہے. فوراً وہ جنات ایمان لے آئے اور واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ کر انہیں بھی اللہ کی بندگی اور رسالت کی طرف تبلیغ اور تلقین اور دعوت دیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی، اگر نہیں مانتے آپ صبر کریں، صبر کریں، پہلے بھی اولی العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، ایک وقت ہوتا ہے پھر اللہ کے ہاں سے فیصلے ہوا کرتے ہیں. پھر سورہ محمد ہے، اس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، ان کفار کی مذمت فرمائی جو رائے حق میں رکاوٹ بنتے ہیں. جب حق ہے تو باطل بھی ہوگا، جب حق اور باطل ہے تو مٹھ بھیڑ بھی ہوگی، قتال اور جہاد بھی ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا. پکڑے گئے یہ کفار تو فرمایا یا تو انہیں ذبح کر دو، مار دو، یا اپنے قیدیوں کے بدلے میں انہیں چھڑا دو، یا پھر فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو، یا غلام اور باندی بنانے کی بھی اجازت ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تم اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی مدد اور نصرت تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے. ہم نے اللہ کے دین کا کام ہی چھوڑ دیا ہے، پھر روتے پھر رہے ہیں. اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں پہ کیوں نہیں آتی؟ ہر شخص اپنی ذات تک ہے، اپنی ذات تک اسے ہے. میرا اچھا ہو جائے، میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میری بیٹی کی ڈگریاں اچھی ہو جائیں. اور جو محمد رسول اللہ کی امانت ہے، جس کی برکت سے اس دنیا کا وجود ہے، وہ دین، اس کی فکر میرے گھر میں کتنی ہوتی ہے، اس کی میرے دل میں کتنی بے چینی اور پریشانی ہے. اللہ کے دین کی حفاظت اشاعت یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کوئی کافر تو نہیں آئے گا اس کو کام کو کرنے والا. اللہ کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جو زمین و آسمان کو اللہ بنا سکتا ہے، ہر گلی محلے کے اندر اپنا گھر مسجد بھی بنا سکتا تھا اور مسجدوں کو آباد بھی کر سکتا تھا. لیکن یہ سعادت اللہ نے اس امت کے سپرد کی تھی کہ یہ اگر میرے کام کے لیے آگے بڑھے گی، میری مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو جائے گی. ایمان والوں کو اس کی تلقین فرمائی، مسلمانوں تمہارا مولا تو اللہ ہے، کافروں کا مولا کوئی نہیں ہے، کافروں کا مولا کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا ہے، اور ایسے کھانے پینے پہ جیسے جانور کھاتے ہیں. ہاں، ان کا زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے، جینا مرنا کھانے پینے کے لیے ہے. یاکلون کما تاکل الانعام، کھانا پینا جیسے جانور کھاتے ہیں، ایک ہی پیش نظر ہے، کھانا کیسا ہے پینا کیسا ہے، اسی کے گرد زندگی گھومتی ہے. یہ میدا ہے تو چھوٹا، لیکن اس کا دائرہ اس وقت پوری دنیا کا احاطہ اس نے کیا ہوا. بس اچھا کھا لینا، بس یہی زندگی بنا رکھی ہے. فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ نے آگے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، وہ جنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کی نہریں ہیں، دودھ کی ہیں، شہر کی ہیں، شراب کی ہیں، ٹھنڈے پانی کی ہیں، ہر قسم کی ہیں. اور نافرمانوں کے لیے تپتا دھوا پانی ہے اور پیپ ہے، اور جہنمیوں کے زخموں کا پانی ہے. اور اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کے احکامات کا اترنا، اور پھر کفار اور منافقین کے لیے ناگوار ہونا، پھر خاص طور پہ رائے خدا میں اپنی جان اور مال کی بازی لگا دینا. یہ تو منافقین کے لیے بڑا ہی بھاری حکم لگتا ہے، ایسا لگتا ہے موت آ گئی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا قرآن میں غور و فکر تو کرو، کیسے اللہ کا یہ کلام ہے. فرمایا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اے ایمان والو، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ہاں کچھ خرچ کرو گے، بھلا تمہارا ہے. اور تم اگر اللہ کے دین اور حفاظت کے لیے نہ کھڑے ہوئے، اللہ کسی اور کو قوم کو کھڑا کر کے اپنے دین کا کام لے لے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ فتح ہے، یہ سورہ فتح یہ اس وقت اتری ہے، خاص موضوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے، اور نبی کی خواب سچی ہوتی ہے، نبی کی خواب سچی ہوتی ہے. اور آپ کو خواب میں دکھایا گیا، مدینہ منورہ میں ہیں، خواب میں دکھایا گیا آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا، پورے صحابہ کی جماعت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ نبی کے ساتھ بیت اللہ کا زیارت، بیت اللہ کے گھر کا دیدار، طواف، اور سفر پہ چل پڑے عمرے کرنے کے لیے. جب حدیبیہ پہ پہنچے تو حدیبیہ پہ پہنچنے کے پر آپ کو پتہ لگا کفار نے نیاموں سے تلواریں نکال رکھی ہیں، وہ تو جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. یہ نہتے اور بغیر جنگی ساز و سامان کے صرف عمرہ کرنے کے غرض سے جا رہے تھے. آپ نے ایک پیغام رساں، پیغام کے لیے سفارت کی ذمہ داری حضرت عثمان کو دی. آپ تشریف لے گئے اور ان کو کہا کہ اللہ کے نبی جنگ کرنے نہیں آ رہے، صرف طواف اور عمرہ کر کے واپس لیٹ جائیں گے. لیکن آپ نے اپنے اس داماد کو بھیجا تو خبر یہ ملی ہے, افواہ یہ پھیلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا, انہیں شہید کر دیا گیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو ایک درخت کے نیچے کھڑا کیا اور سب سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی. اور اس بیعت کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی, اللہ نے بتایا کہ جتنے لوگوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ ہیں پر ہیں, ان سب پر پھر اللہ کا بھی ہاتھ ہے, اللہ کا بھی ہاتھ ہے. یعنی اس بیعت کی تائید ہے, بیعت اس بات پہ لی جا رہی, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے, ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے اور سب جان کی بازی لگانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اسے بیعت رضوان کہتے ہیں, بیعت رضوان. اور اس بیعت میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا, میں ان سب سے راضی ہو گیا, میں ان سب سے راضی ہو گیا. بعد میں یہ خبر غلط نکلی, اس کا تذکرہ فرمایا, اور منافقین مدینہ میں خوشیاں منا رہے تھے کہ اب تو ان کا کام تمام ہو جائے گا, واپس کوئی بھی نہیں لوٹے گا, سبھی کفار کے, جسے کہیں کہ اس کفار کا شکار بن جائیں گے. وہ منافقین خوشیاں منا رہے. جب وہاں حدیبیہ کے موقع پہ جب بات بن گئی, عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے, پھر وہاں حدیبیہ پہ صلح ہوئی. صلح یہ ہوئی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کو خواب میں یہ بات آئی تھی کہ عمرہ ہوگا, لیکن دن تو طے نہیں تھا, نہ مہینہ طے تھا نہ سال طے تھا. تو یہ صلح ہو گئی کہ اس سال آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. آپ نے کچھ شرائط پر آپ نے وہاں بیعت فرمائی, وہاں صلح فرمائی. بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ شرائط بہت سارے صحابہ کو ناگوار سے گزرے, اس لیے کہ بڑے جذبات بڑی کیفیات کے ساتھ اس سفر پہ جا رہے تھے, پھر واپس لوٹنا پڑا. تو اس پر یہ صورت اتری کہ اس کے اندر اللہ نے بہت بڑی فتح رکھی ہے, بہت بڑا فتح رکھی ہے. اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد ایک بہت ساری شکے تھی, اور ایک شک یہ بھی تھی اب کفار مسلمانوں کے ہاں بھی آ سکتے ہیں, مدینہ میں بھی آ سکتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیبیہ پہ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی, اور صرف دو سال کے بعد مدینہ منورہ کے اندر, دو سال کے بعد کیا ہوا, مسلمانوں کی تعداد دو سال کے بعد جب اللہ نے آپ کو فتح مکہ دیا تو تعداد مسلمانوں کی 10,000 ہو گئی. اور اس 10,000 کی تعداد میں دو سالوں میں تلوار بھی نہیں چلی, زبان بھی نہیں چلی, تلوار بھی نہیں چلی, زبان بھی نہیں چلی. اخلاق کی طاقت, کردار کی طاقت, سیرت اور کریکٹر کی طاقت, امانت اور دیانت کی طاقت. جب کفار مسلمان معاشرے میں آتے اور وہاں باہمی آپس کی محبت کی فضا دیکھتے, امانت اور دیانت کی خوشبو دیکھتے, اور آپس کا ایثار اور آپس کا احسان کا ماحول دیکھتے, تو وہ دھنگ رہ جاتے, یہ وہی ہمارے لوگ تو ہیں جو اونٹوں کے پانی بینے پر جنگ کرتے, لاکھوں لوگوں, ہزاروں لوگوں کے لاشوں کے پشتے لگا دیا کرتے تھے, گھوڑے کے آگے پیچھے پہ جنگ چھڑتی تو نسلوں کے اندر وہ جنگ جاری رہتی. اور آج ان کی فضا کایا ہی پلٹ گئی ہے, کایا ہی پلٹ گئی ہے. تو 1400 سے تعداد 10,000 تک ہو گئی, اور مسلمانوں کی تعداد, پھر اللہ نے اس صلح حدیبیہ کی برکت سے مسلمانوں کو فتح مکہ دیا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک انعام اور اعزاز کہ جان کی بازی لگانے پر آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت, قیامت تک آنے والا مسلمان ان کے لیے جو اللہ نے راضی ہونے کا پیغام دیا ہے وہ بھی ان کو زندگی میں نصیب ہو گیا. حدیبیہ کے سارے شرکا جنتی ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ان سب سے اللہ راضی ہے, اس کا تذکرہ. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے رسول کی خواب سچی ہے, اور آپ ضرور جائیں گے, آپ طواف بھی کریں گے, بعض لوگ بال منڈوائیں گے, بعض لوگ بال کٹوائیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو آپ کے ارد گرد صحابہ ہیں ان کی دو خوبیاں ہیں, کیا وہ آپس میں تو بڑے ہی نرم ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں بڑے نرم, ایک دوسرے کے خیر خواہ, ہمدرد, ہاں سب کو نچھاور کرنے والے. اشدہ الکفار, کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں, یہ ان کی خاص خوبی ہے, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی قوت اور طاقت کفار کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اللہ ان کی قوت اور طاقت کو بڑھاتے رہیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ مؤمنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب عظمت کا تذکرہ ہے. نبی کی مجلس میں ایسی انداز سے نبی کو نہ پکارنا جیسے تم عام ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، تمہارے ساری نیکیاں خبط اور ضائع ہو جائیں گی. اور یہی حکم روزہ رسول پر بھی ہے، کوئی اللہ کے نبی کے روزہ رسول پہ کسی کو نصیب جاگے وہاں پہنچے خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، یوں لگے جیسے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری ہے، آواز میں خاموشی ہو، صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہو آہستہ آواز سے، آہستہ آواز سے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کے آداب ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کہ اللہ نے صحابہ کا ہر طرح کا امتحان لیا، خوشیوں میں بھی، غمیوں میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، میدانوں کے اندر بھی، اور ایوانوں کے اندر، اور اقتدار کے تخت و تخت پر بھی، یہ سارے امتحان لیے، لیکن فرمایا ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں، ان کے دلوں میں سوائے تقوی اور بزرگی کے اور کچھ نہیں ہے. صحابہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ کوئی شخص کوئی بات کرے تو اسے بلا تحقیق آگے نہ پھیلاؤ، افواہ سازی ملک کی معیشت اور ملک کی حالات پر بڑے اثر انداز ہوتی ہے. پہلے تحقیق کر لیا کرو اس بات کے پیچھے سچائی کتنی ہے اور اس بات کے پیچھے حقیقت کتنی ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کو آگے نہ چلاؤ، اس کا تذکرہ فرمایا. مسلمانوں میں غلط فہمیاں ہو جائیں دو گروہ میں، تم ان کے درمیان صلح کر دو، تم ان کے درمیان صلح کر دو. مسلمانوں میں باہمی افتراق انتشار، یہ اچھا نہیں ہے مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کے لیے، اس لیے کہ سارے ایمان والوں کا ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک پیار کا رشتہ ہے. وہ کون سا؟ وہ ایمانی اخوت، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ. تم بھائی ہو، تمہارا رشتہ ایمان کا ہے. تم سارے بھائی ہو، تمہارا رشتہ اسلام کا ہے. اگر کوئی غلط فہمیاں ہو جائے صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو تمہارے لیے، اللہ کی رحمت کو کھینچا کرتی ہے. آپس کا اتفاق اور تقوی، اس سے اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی، محفوظ کر لے گی. پھر معاشرے میں چند برائیاں جو عام طور پہ رواج پا جاتی ہیں، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو غلط نام سے پکارنا، عیبدار نام جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو. یہ ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں عام طور پہ نام رکھ دیتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے نام. ہاں، تو فرمایا برے القاب سے کسی کو پکارانا یا کسی کا مذاق اڑانا، اس کی عزت نفس مجروح کرنا، یہ حرام ہے، حرام ہے. تجسس کرنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے سوسائٹیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، اس سے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، اس سے خاندان بکھر جایا کرتے ہیں. یہ ساری نفرتوں کے بیج ہیں. تم کسی کا مذاق اڑاؤ گے اور کسی کے بارے میں تم بدگمانی کرو گے اور کسی کا تم غلط انداز سے نام پکار کے اس کی عزت نفس مجروح کرو گے، کب تک برداشت کرے گا؟ پھٹے گا، پھٹے گا، پھٹے گا. تو فرمایا یہ ساری معاشرے کو نفرتوں کا شکار کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. غیبت نہ کرو، غیبت ایسا بدترین گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنے بھائی کو اور مردے کو اپنے دسترخوان پہ رکھ کے اسے نوچ کر کھانے لگ جائے. بتاؤ یہ انسان ہے، درندہ ہے؟ یہ انسان ہے، یہ درندہ ہے؟ اپنے بھائی کے لاش کو دسترخوان پہ رکھ کے نوچ کے کھا رہا ہے. فرمایا غیبت کرنے والا اس سے بدتر گناہ کر رہا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ گناہ سرایت کر گیا نا، یہ رچ بس گیا ہے، رچ بس گیا ہے. نمازی، دیندار، حاجی، بزرگ، سب کچھ، لیکن غیبت زندگی میں رچی بسی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی سخت مذمت اور وعید ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اللہ اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس بدبودار گندہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑی مبارک گھڑیاں ہیں رمضان کی، جب تک ان گناہوں پر ندامت نہیں ہوگی بھائی لیلۃ القدر کی بھی نہیں ملا کرتی، طاق راتوں کی بزرگی بھی اور عبادت بھی قبول نہیں ہوا کرتی. ان گناہوں پر بھی سچی ندامت ہو. لوگوں، اللہ نے تمہیں سب کو
ایک امت بنایا ہے، باقی قبائل، باقی قبائل، باقی خاندان اور باقی زبانیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں. یہ عبداللہ ہے تو بھائی یہ فلان زبان کا ہے، یہ بھی عبداللہ ہے لیکن اس کی زبان یہ ہے، اس کا قبیلہ یہ ہے. یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ نفرتوں کی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اس نسل کا اور یہ اس رنگ کا اور یہ اس علاقے کا اور یہ اس برادری کا. یہ نفرتوں کی دیواریں نہیں ہیں بھائی، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے. یہ کوئی شرف اور عزت کی بات نہیں ہے کہ یہ اس قوم کا ہے اور یہ ذلیل اور خوار اس لیے چونکہ یہ اس برادری کا ہے. نہ نہ، عزت اور شرف کی بات صرف یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے ہاں پرہیزگار کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے، شرف اور عزت کی بات یہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر صرف منہ سے ایمان کی بات کہنا کافی نہیں ہے، ایمان کی حقیقت بھی ہونی چاہیے اور جان و مال اللہ کے راستے میں قربان بھی ہونا چاہیے. یہ سچے لوگ ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ قاف ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اس قرآن کے اندر عجیب سا پیغام ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہوں گے. یہ کتنی عجیب بات ہے. فرمایا زمین و آسمان کا نظام نہیں دیکھتے؟ آسمان کو کیسے اللہ رب العزت نے سجا رکھا ہے. جس ذات یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس ذات کے لیے دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے؟ جو کچھ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے سب ریکارڈ ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے اور جہنم کہیں گے اور بھی حلیم طلعتی، میرے اندر اور بھی گنجائش ہے. جنت اہل تقویٰ کے قریب کی جائے گی اور اللہ انہیں اور بھی عطا فرمائیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ زاریات ہے، کئی سارے قسموں کے بعد حقیقت بتائی، قیامت آنے والی ہے. اور وہ خوش نصیب ایمان والے جن کے دن میں اللہ کی بندگی اور راتوں میں سحری کی وقت اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور سحری کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اللہ کے پیارے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں. ہم لوگ گناہ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور پھر بھی مطمئن ہو کے سوتے ہیں، اور رات بھر عبادت کر کے سحری کے وقت پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. رات عبادت میں گزر رہی، سحری میں پھر بھی اللہ سے معافیاں مانگ رہے، اس خیال سے جیسی عبادت کا تحفہ اللہ کے دربار میں بھیجنا تھا، شاید کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو گئی ہو، شاید اس میں کہیں کوتاہی نہیں گئی ہو گئی ہو. تو ان جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ سحری کی گھڑیاں استغفار اور توبہ میں گزرتی ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا، بیٹے کی خوشخبری کا ملنا اور مہمان بن کے آنا، آپ کا کھانا پیش کرنا اور ان کا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، حضرت ابراہیم کا ڈر جانا کہ پتہ نہیں گھر میں آئے ہیں مہمان کھا کیوں نہیں رہے، ان کا یہ کہنا ہم فرشتے ہیں، ہم کھانے پینے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے. حیرانگی ہوئی، اللہ بیٹا بڑھاپے میں؟ میری ماں بیوی تو بانج ہے اور میری عمر 100 سال ہو گئی ہے، سر پہ سفید باروں کی چاندنی چمک رہی ہے، ہمارا بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی، اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. رات کی بات انشاء